قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمین یا رب العالمین. بہت حضرات المعزز خواتین, سورة البقرہ کا یہ 15 رکوع ہے جس کی چند آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں. انشاءاللہ آج سے جس سلسلے کلام کا ہم آغاز کر رہے ہیں وہ ہے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم قربانی, اس کی یاد, داستان قربانی کی عظیم داستان قربانی کی یاد یا اس سے حاصل ہونے والا جو پیغام ہے انشاءاللہ اس پر بات کا آغاز کر رہے ہیں. الحمدللہ جب یہ ذوالقعدہ کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ذوالقعدہ اس کا نام رکھا ہی اس لیے گیا کہ عرب یہ کیا کرتے تھے کہ حج کے مہینے سے ایک مہینے پہلے اپنا تمام دنیاوی کاروبار کام وغیرہ ترک کر دیا کرتے تھے اور حج کی تیاری کا آغاز کرتے تھے اور حج کے لیے, سفر کے لیے اور دیگر کاموں کے لیے پھر اپنے آپ کو فارغ کرتے تھے. اسی وجہ سے قرآن حکیم میں حج کا مہینہ صرف ذوالحجہ قرار نہیں دیا گیا, الحج اشہر معلومات, حج جو ہے وہ معلوم مہینوں کا ہے. تو وہ چند دنوں پر مبنی کوئی حج نہیں ہے کہ یہ 4-5 دن جو حجاج کرتے ہیں, بلکہ کیونکہ پوری دنیا سے مسافر آتے ہیں, پوری دنیا سے حجاج کرام وہاں جمع ہوتے ہیں, تو ایک مہینے ڈیڑھ مہینے پہلے سے یہ مسافت کا آغاز ہوتا تھا. اور ایک زمانہ تو وہ بھی تھا کہ جب پوری دنیا سے لوگ آتے تھے تو سال سال پہلے بھی نکلتے تھے. تو بہرحال ہم میں سے جو بھی عازمین حج ہیں, جنہوں نے حج کا ارادہ کیا ہے, عزم کیا ہے, اللہ تعالیٰ ان کے اس ارادے میں برکت عطا فرمائے اور آسانی پیدا فرمائے. اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے رشتہ داروں میں بھی اور میرے رشتہ داروں میں بھی بہت سے لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں. آج 1 بجے میری بہن, بڑی بہن جو ہے الحمدللہ, وہ بھی حج کے لیے روانہ ہو رہی ہیں. تو بہرحال ذہن یہی بن رہا تھا کہ آج سے پھر ہم حج سے متعلق جو تفصیلات ہیں, قربانی, حضرت ابراہیم علیہ السلام, اور خاص طور پر جو اس میں حکمت کیا ہے اس عبادت میں, اس کا ہم یہاں سے آغاز کرتے ہیں. یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ حج, اس کے مناسک پر اگر غور کیا جائے تو اکثر و بیشتر یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ سلام علیہا, ان کی عظیم قربانیاں جو ہیں, جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری, اس کی ایک داستان ہے. لہذا انشاءاللہ بقرعید سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عظیم قربانی ہے اس کا بھی ایک اوور ویو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی. لیکن یہاں آیت مبارکہ صرف سمجھ لیجئے کہ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, اور اس وقت تو بھی یاد کرو کہ جب ابراہیم کے رب نے ان کو بڑی بڑی باتوں میں آزمایا, جانچا, پرکھا, امتحان لیا, فَأَتَمَّهُنَّ, تو وہ انہوں نے تمام پوری کر دی, یعنی وہ ان تمام آزمائشوں میں کامیاب ہو گئے. اور وہ آزمائشیں کیا ہیں, اس کی ایک داستان جیسے میں نے عرض کیا اس پہ بات ہوگی بعد میں. اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قال انی جائلک للناس اماما, اے ابراہیم اب میں تمہیں تمام لوگوں کا امام بنا رہا ہوں, امام الناس کا لقب ملا, سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. لیکن یہ لقب ملا کب؟ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کے سامنے گردن جھکا دی. اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین. جب جب ان کے رب نے ان کو آزمایا اور حکم دیا کہ گردن جھکاؤ فرما برداری اختیار کرو, تو ہر موقع پر سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا حکم مانا, اللہ کے حکم کے سامنے اپنی گردن جھکائی. اس کے ریوارڈ کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو امام الناس بنایا. قال انی جاعلک للناس اماما. فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ اے ابراہیم, میں تمہیں تمام انسانوں کا امام بنا رہا ہوں. لیکن امام الناس کے لقب پر فائز ہونے کے بعد خلیل اللہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, ابراہیم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا دوست بنایا. ابو الانبیاء, آپ کے بعد جتنے بھی پیغمبر آئے دنیا میں وہ آپ ہی کی نسل سے ہیں, آپ ہی کی اولاد ہیں. ان عظیم مناصب پر فائز ہونے والا شخص دعا کیا کر رہا ہے؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے جس طرف توجہ ہونی چاہیے کہ جیسے ہی امام الناس کا لقب ملا سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو, اللہ پاک سے درخواست کیا کر رہے ہیں؟ قال ومن ذریتی, پوچھنے لگے اے اللہ میری اولاد کے بارے میں تیرا کیا فیصلہ ہے؟ یہ ہے نیک انسان کی پہچان, کہ انسان جب خود نیکی پر ہو تو اس کو فکر ہونی چاہیے اپنی اولاد کے بارے میں. لیکن اللہ کا جواب سنیے, قال لا ینال احد الظالمین. اللہ پاک نے فرمایا کہ اے ابراہیم, یہ امام الناس کا جو تمہیں لقب دیا گیا, جو منصب دیا گیا, جو اتنی فضیلت تمہیں دی گئی ہے, تمہاری اولاد میں سے جو شرک کرنے والے ہوں گے, ظالم ہوں گے, ان سے میرا یہ وعدہ نہیں ہے. گویا اللہ تعالیٰ نے یہ جو وعدہ کیا عظمت کا, یہ عمل کی بنیاد پر ہے, رشتہ داریوں کی بنیاد پہ نہیں ہے. لہذا ان مشرکین مکہ کو خاص طور پر یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ جو اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام سے, اسماعیل علیہ السلام سے, تو تم یقیناً ان کی اولادوں میں سے تو ہو, لیکن اولاد میں وہ لوگ جو ان کے مشن میں ان کے ساتھی رہے, توحید پرست رہے, اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے رہے, ان کو تو وہ رتبہ اور حیثیت ملے گی. لیکن اگر کوئی شرک کرتا ہے, اللہ کے گھر میں 360 بت رکھ کر ان کی پوجا شروع کر دے, قال لا ینال عهد الظالمین, فرمایا کہ ظالموں سے پھر یہ وعدہ نہیں ہے. اس کے بعد بڑی خوبصورت دعائیں ہیں جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آتی ہیں, اور اس سے پورا پس منظر واضح ہو جاتا ہے کہ کیا رتبہ ہے, کیا عظمت ہے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی. پہلے تو اس گھر کا تذکرہ سنیے جس کے بارے میں رب کائنات فرماتا ہے, وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا. اور اس وقت کو بھی یاد کرو کہ جب ہم نے بنایا البیت, خاص گھر کو, مَثَابَةً لِّلنَّاس, لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ, بار بار پلٹ کے آنے کی جگہ, وامنا اور امن کی جگہ بنایا. دو خاص خصوصیات ہیں قرآن حکیم میں جو بیت اللہ شریف کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائی. نمبر ایک, وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً. مَثَابَةً کہتے ہیں ایسی جگہ کو کہ جو اجتماع کی جگہ ہو. کس کا اجتماع؟ یہ تمام مسلمانوں کی اجتماعیت کا ایک بہترین شاہکار ہے خانہ کعبہ. دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا, ہم پاسباں ہیں اس کے, وہ پاسباں ہمارا. تو در حقیقت یہ مسلمانوں کے جمع ہونے کی ایک جگہ ہے. یوں کہا جا سکتا ہے کہ امت مسلمہ کی شان و شوکت کا ایک جیتا جاتا اظہار ہے. اور الحمدللہ جیسے ہی ذوالحج کا مہینہ شروع ہوتا ہے, جن حضرات کے گھروں میں ٹی وی ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کس طرح کنسٹرکشن ہو رہی ہے اور لوگ جمع ہونا شروع ہو رہے ہیں, ابھی گریجولی یہ تعداد بڑھتی چلی جائے گی اور اتنی زیادہ بڑھ جائے گی کہ آپ دیکھ کر خود حیران رہ جائیں گے کہ مطاف ہو یا اور دیگر اطراف کی جگہوں, وہاں پر تل دھرنے کو جگہ نہیں ملتی, اور اتنا زبردست یہ منظر ہوتا ہے, خوبصورت منظر, روح پرور منظر, کہ اگر آپ اوپر سے دیکھیں خاص طور پر ایک عجیب ہی سما ہے. خانہ کعبہ کی اپنی ایک رونق ہے, اپنی ایک خوبصورتی ہے, اپنی ایک فضیلت ہے, اپنی ایک عظمت ہے. اس کو دیکھنے کا بھی ثواب ہے, خانہ کعبہ کو دیکھنے کا بھی ثواب ہے. اور ظاہر بات ہے پہلی نگاہ جب اس پر پڑتی ہے تو یہ بات بھی آپ کے علم میں ہے کہ جو دعا مانگی جائے وہ لازمن قبول ہوتی ہے. تو جب ہم نے بنایا اس گھر کو لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ، وامنا اور امن کے لیے امن کی جگہ بنایا، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى، اور ساتھ ہی ساتھ یہ حکم بھی دیا کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ۔ اب یہ خاص حکم تو اسی اعتبار سے ہے کہ جب عمرہ یا حج یا اور طواف کیا جاتا ہے، خاص طور پر عمرے میں اور حج کے دوران جو طواف ہوتا ہے اس کے بعد دو رکعت نفل پڑھنا، یہ مقام ابراہیم ہے جہاں پر سنت قرار دی گئی، اور لوگ وہاں پڑھتے ہیں۔ پھر اگر وہاں جگہ نہ ملے تو خیر پیچھے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن دو رکعت نفل پڑھ کے اس حکم پر عمل کیا جاتا ہے، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى، اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ۔ اب اس کے بعد اس پورے گھر کی خصوصیت جو اللہ پاک نے بیان فرمائی کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اس گھر کو بنایا، اس پہ انشاءاللہ آئندہ بات کریں گے حج کے حوالے سے، اور پھر اللہ پاک سے دعا کی کہ اللہ یہ گھر بن گیا ہے، اب اس کو آباد کرنے کے لیے کیا کیا جائے، تو اللہ پاک نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ لِلْحَجْ، اے ابراہیم تم لوگوں میں حج کے لیے ندا لگاؤ، آواز لگاؤ۔ بس ظاہر بات ہے ابراہیم کی، ہو سکتا ہے دل و دماغ میں یہ بات آئی ہو کہ یہ بیابان صحرا یہاں پر کون آئے گا، لیکن اس کا جواب انشاءاللہ سورہ حج میں ہم پڑھیں گے کہ اللہ نے فرمایا تمہارا کام صرف ندا لگانا ہے، اذن تم ندا لگاؤ لوگوں میں حج کے لیے، تم دیکھو گے کہ دور دراز سے لوگ آئیں گے، دبلی اونٹنیاں ہو جائیں گی لیکن لوگ آئیں گے یہاں پر حج کرنے۔ تو یہ ندا لگائی تھی سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کی، اور پھر جب یہ گھر بن گیا اور حج کا آغاز ہو گیا تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک وعدہ لیا، یہ وعدہ بھی سمجھ لیجئے، فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے عہد لیا تھا ابراہیم سے اور اسماعیل سے علیہ الصلوۃ والسلام، أَن طَاهِرَا، کہ تم دونوں پاک رکھنا بیتیا میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ یہ ہے وعدہ جو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے لیا گیا۔ لہذا پاکیزگی دو طرح کی ہے جس کا وعدہ لیا گیا، نمبر ایک ظاہری اعتبار سے اس کو پاک صاف رکھنا، ظاہری بات ہے یہ تو ہر مسجد کا ایک احترام مسلمان جانتے ہی ہیں، اور یہ عام مساجد بھی جو ہیں یہ خانہ کعبہ کی بیٹیاں ہی ہیں، بنت الکعبہ کے نام سے لاہور میں ایک مسجد بھی ہے، یہ تمام مساجد در حقیقت خانہ کعبہ کی بیٹیاں شمار کی جا سکتی ہیں، لہذا ان کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ ظاہری اعتبار سے اس کو پاک صاف رکھنا یہ بھی اس میں حکم ہے، لیکن اصل طہارت و پاکیزگی ہے، یہاں پر شرک کی نجاست نہیں آنی چاہیے۔ یہ ہے وعدہ جو کہ لیا گیا تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے کہ بیت اللہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گھر ہے، لہذا یہاں پر صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہی سے دعا ہونی چاہیے، لہذا شرک کی آمیزش یہاں نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ در حقیقت کو سنوایا جا رہا ہے انہی مشرکین عرب کو کہ ہم نے تو ابراہیم اور اسماعیل سے یہ وعدہ لیا تھا کہ اس کو پاک رکھنا رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، اور تم نے یہاں پر 360 بت رکھ دیے، گویا شرک کی آمیزش کر دی۔ تو بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ ایک دور گزرا اور پھر اس کے بعد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے ایک جدوجہد کر کے، ایک بڑی زبردست جدوجہد کر کے یہ شرک کا نظام ختم کر دیا، اور بت پرستی پہ مبنی یہ جو مذہبی مونوپولی قائم کی ہوئی تھی مشرکین مکہ نے، یہ ختم کر کے عدل پر مبنی اسلام کا ایک عادلانہ نظام قائم کیا، اور بیت اللہ شریف میں صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کا سلسلہ شروع کیا۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام اس اعتبار سے کہ وہ جو طہارت تھی، پاکیزگی تھی، جس کا وعدہ ان کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام سے لیا گیا تھا، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر الحمدللہ اس کی تکمیل فرما دی۔ بہرحال ہم نے وعدہ لیا ابراہیم اور اسماعیل سے کہ پاک رکھنا میرے گھر کو، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اب اس کے بعد وہ دعا جو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شہر اور خانہ کعبہ کے رہنے والوں کے لیے کی، یا بیت اللہ شریف کے اطراف میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے کی ہے، فرمایا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اور اس وقت کو بھی یاد کرو کہ جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی تھی کہ اے میرے رب بنا اس کو شہر امن والا، امن کا شہر بنا دے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے رزق عطا فرما، من آمن منہم، ان لوگوں کو جو ان میں سے ایمان لائے، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، ان میں سے جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر. دلچسپ جواب ہے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کنڈیشنل دعا کی ہے. دعا کیا تھی کہ اللہ اس گھر کو امن کا شہر، اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، اور یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے رزق عطا فرما. لیکن کن لوگوں کو؟ جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جواب سنیے، قال ومن کفر، اللہ پاک نے فرمایا جو کفر کرے گا، نا شکری کرے، نا قدری کرے، میرا انکار کرے، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، میں اس کو بھی دوں گا، یہ مادی نعمتیں میں سب کو دوں گا، اس میں کفر اور اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، جو مجھے انکار بھی کرے میرا اس کو بھی میں دوں گا، لیکن تھوڑا، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، اور بالآخر جو کفر کرنے والے ہوں گے ان کو آہستہ آہستہ لے آؤں گا جہنم کی آگ کی طرف، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ پہلے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا اپنی اولاد سے متعلق، اللہ پاک نے جواب دیا تمہاری اولاد میں سے جو شرک کریں گے ان کے لیے وعدہ نہیں ہے، دوسری دعا کنڈیشنل کر دی، جو ایمان لائے اللہ پر یوم آخرت پر ان کو یہ پھلوں میں سے رزق عطا فرما. اللہ پاک نے فرمایا رزق سب کو ملے گا چاہے مومن ہو یا کافر ہو. تو مادی نعمتوں کے اعتبار سے تو بہرحال اللہ کو مانو یا نہ مانو اللہ پاک رزق عطا فرما رہا ہے، لیکن امامت، خلافت، عزت، وقار، یہ اللہ پاک صرف ان قوموں کو یا ان لوگوں کو عطا فرمائے گا جو ایک اللہ پر ایمان لائیں گے، جو رسول کی تعلیمات پر عمل کریں گے. بہرحال یہ خلاصہ ہے ان آیات مبارکہ کا. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ آج کی ہماری جو گفتگو ہے ایک آغاز ہے، ایک تمہید ہے. ذوالقعدہ کا پہلا ہفتہ چل رہا ہے اور الحمدللہ بہت سے قافلے اب آغاز ہو چکا ہے، 8 ستمبر سے غالباً حج فلائٹ شروع ہوئی ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ بہت سارے عازمین حج ہیں. آپ میں سے بھی جو حضرات و خواتین ہو، یہ میں نے پہلے بھی دعا کی ہے، پھر دعا کر لیں کہ اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانی فرمائے. حج کا سفر بہرحال ایک مشقت والا سفر ہے، اس میں خاص طور پر جو خصوصیات ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. ویسے تو یہ سفر میکسیمم 15 دن کا ہونا چاہیے، یہ 15 دن کا ہوتا ہی ہے، 8 دن مدینے کے اور 7 دن زیادہ زیادہ حج کے لیے مکے چلے جائیں. لیکن ہمارا مسئلہ کچھ اور بھی ہے، حج فلائٹس اتنی زیادہ اویلیبل نہیں ہے. پاکستان پی آئی اے ہمارا جو ہے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن، بارہ ان کے پاس جہاز اتنے اویلیبل نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے ہمارا آج ہی 40 دن کے لیے جاتا ہے، 40 دن کا پورا ایک شیڈول ہے جو کہ بنتا ہے. لہذا ابھی سے حج فلائٹ شروع ہو چکی ہیں، اور حج کے دنوں میں پھر ظاہر بات ہے کہ کچھ کوٹا وہ قطر والوں کو بھی دے رہے ہیں، ابوظہبی کو دے رہے ہیں، سعودیہ والوں کو دے رہے ہیں. لیکن اوور آل بہرحال بہت بڑی سعادت ہے ان لوگوں کے لیے جو پہلے سے چلے جاتے ہیں، وہاں پر مواقع ہوتے ہیں ان کے لیے طواف کرنے کے، آسانی، زیادہ رش نہیں ہوتا تو زیادہ آسانی سے طواف کر لیتے ہیں، عمرہ کر لیتے ہیں، زیارتیں کر لیتے ہیں. لیکن پھر جب رش بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو پھر اتنا یہ آسان نہیں ہوتا وہاں پر ان چیزوں کی زیارت کرنا. بہرحال دعا کریں کہ اللہ پاک جو بھی عازمین حج ہیں، ہم میں سے ہوں یا ہمارے رشتے داروں میں سے ہوں، اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے اس حج کو بابرکت بنائے، اس حج کے مقاصد جو ہیں وہ ان کے سامنے رہیں. لہذا مقاصد کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا صرف، انشاءاللہ اس پہ اس موضوع پر آئندہ گفتگو بھی جاری رہے گی. جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ خانہ کعبہ تعمیر فرمایا، ابھی انشاءاللہ آگے آیات آ جائیں گی، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، جب انہوں نے بلند فرمایا تو دعا کیا کی تھی؟ دعا ہے ربنا تقبل منا، اے رب ہمارے تو ہم سے اس کوشش کو، محنت کو قبول فرما لے. تو یہ ہماری بھی دعا ہونی چاہیے، ہم کوئی بھی عبادت کریں، عبادت کسی بھی نوعیت کی ہو، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، اللہ تعالیٰ سے دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تو اس کو قبول کر لے. کیونکہ اگر وہ اخلاص نیت کے ساتھ نہیں کیا گیا، دکھاوے کے لیے کیا گیا، ریاکاری کے لیے کیا گیا، نام و نمود کے لیے کیا گیا، یا اس سے کم تر درجے میں محض اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے انسان بہرحال یہ کام کر رہا ہے اور نیت میں وہ اخلاص نہیں ہے جو ہونا چاہیے، تو بہرحال اس بات کا خطرہ ہے، اندیشہ ہے کہ وہ عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قبول نہیں ہوگی۔ لہذا سب سے پہلا کام جو ہم سب کو، چاہے وہ کوئی سی بھی عبادت کر رہے ہوں، اخلاص نیت اپنی جو ہے وہ اس کا جائزہ لے لینا چاہیے۔ لہذا اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں جو کام کرنے کی توفیق دے اس میں اخلاص عطا فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام اتنی عظیم سعادت حاصل کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کو بلند فرما رہے ہیں، لیکن دعا کیا کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دعا قبول کی ہے نہیں؟ آج 4,500 سال گزرنے کو آ رہے ہیں، الحمدللہ وہ گھر ایسا ہی محفوظ ہے یا نہیں، آباد ہے یا نہیں، اور تمام تر مناسب جیسے کہ حج کے ہوتے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ پوری شان و شوکت کے ساتھ جاری ہیں۔ یہ ان کی دعا کا نتیجہ ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا، اے رب ہمارے تو ہم سے قبول فرما لے، یقیناً تو سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ اللہ پاک کی جو دو صفات بیان ہوئی ہیں اس کی طرف بھی توجہ کر لیجئے۔ اتنی بڑی سعادت حاصل کرنے کے بعد، دعا کرنے کے بعد فرمایا انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو کیا سننے والا، کیا جاننے والا؟ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا۔ اس میں خاص طور پر میرے بھائیوں نیتوں کا تذکرہ کیا گیا۔ سب کچھ سنتا ہے، سب کچھ جانتا ہے کہ یہ عمل کس کے لیے کیا جا رہا ہے۔ لہذا حج جو بہت بڑا عمل ہے، اتنا بڑا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 اعمال ایسے ہیں کہ انسان اگر وہ عمل کر لے تو اس کی ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ ان میں ایک اگر کفر کی حالت سے اسلام کی حالت میں آ جائے، کلمہ طیبہ پڑھ لیا، صاحب کا تمام گناہ اللہ پاک معاف فرما دے گا۔ نمبر 2، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے سے، جہاد اور قتال کے مراحل طے کرتے ہوئے اگر اللہ کی راہ میں ہجرت کرتا ہے، اس کے تمام صاحب کا گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3، حج مبرور کرنے سے، حج مقبول جو حلال پیسے سے کیا گیا ہو، اپنا پیسہ، حلال پیسہ، جائز طریقے سے کمایا ہوا پیسہ، اس سے اگر انسان حج کرے اور تمام تر مناسک کے حج ادا کرے اللہ کی رضا کے لیے، تو جب وہ وہاں سے پلٹ کر آتا ہے تو ایسا ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، یعنی تمام تر گناہ اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معاملہ یہ ہے کہ یہ حج ہمارے ہاں، خصوصاً بر صغیر پاکستان اور ہند میں، یہ صورتحال بالکل مختلف ہے۔ ہم حج عام طور پر کرتے ہیں بڑھاپے کی حالت میں، یا اس کیفیت میں جاتے ہیں کہ جب وہ طاقت نہیں رہتی جسم میں، اور ظاہر بات ہے اس حدیث کے مطابق، اور ہم نے خود اس کی وضاحت یہ کی ہوئی ہے کہ جب ساری زندگی گناہ کر لیں گے، اچھی طرح نافرمانی کر لیں گے، تو زندگی کے آخری حصے میں جا کر حج کر لیں گے، اللہ اللہ خیر صلاح، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، یہ فلسفہ درست نہیں ہے کہ اگر انسان صرف ڈیلے اس لیے کرے کہ بڑھاپے میں جا کر حج کروں گا، تو یہ فلسفہ، یہ فکر، یہ سوچ، یہ بالکل غلط ہے، قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہے۔ جب انسان سمجھدار ہو جائے، صاحب استطاعت ہو، اس پر لازم ہے کہ وہ حج کرے۔ رب کائنات فرماتا ہے سورہ آل عمران میں، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے لوگوں پر کہ وہ اس کے گھر کا حج کریں جو ان میں صاحب استطاعت ہو، جو اس کے گھر تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو۔ اور فرمایا ومن کفرا، جو صاحب استطاعت ہونے کے باوجود کفر کرے، انکار کرے، ناشکری کرے، ناقدری کرے، فإن اللہ غنی علی العالمین، تو وہ جان لے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام جان والوں سے غنی ہے۔ لہذا حج یقین کریں کہ ہے ہی جوانی کا، اللہ تعالیٰ جب موقع دے، لیکن سعادت ان لوگوں کو زیادہ ملتی ہے یا مل سکتی ہے کہ جو جوانی میں حج کریں، صاحب استطاعت ہیں، صحت مند ہیں، اللہ پاک نے پیسہ دیا ہے، اللہ پاک نے موقع عطا فرمایا ہے تو میرے بھائیو ڈیلے نہ کریں. یہ فلسفہ پاکستانیوں کا خاص طور پر میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہندوستان پاکستان کا مسلمان ہی اکثر و بیشتر زیادہ ایج میں آتا ہے, اور پھر ظاہر بات ہے جو مشقت حج کی ہے وہ اس طرح سے نہیں جھیل پاتے ہیں, مناسک کے حج جیسے ادا ہونے چاہیے. تو جوانی میں حج کریں, اور اس کے لیے بہرحال گورنمنٹ انسینٹو دے سکتی ہے. جیسے ملیشینز ہیں, انڈونیشینز ہیں, ان کو گورنمنٹ یہ انسینٹو دیتی ہے کہ اگر وہ شادی کے بعد حج کرنا چاہتے ہیں تو 50% ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں. تو اس سے ایک بہرحال جذبہ تو ہوتا ہے, جوانی میں انسان شادی کے بعد اگر حج کر لے تو کہا جاتا ہے ایک خرچہ ہوگا لیکن دو کو موقع دے دیں. تو اس طرح کے اگر اس طرح کی اگر سہولتیں فراہم کرے گورنمنٹ تو یقینی طور پر پھر حجاج کرام کی تعداد بڑھ سکتی ہے, اور نوجوانوں کی خاص طور پر. بہرحال گورنمنٹ تو خیر جو کر رہی ہے وہ یہاں بیان نہیں ہو سکتا, یہ گورنمنٹ تو حج کے ذریعے پیسہ کما رہی ہے, چاہے ہماری گورنمنٹ ہو یا انڈین یا سعودی گورنمنٹ ہو, یہ ایک پورا پروفیشن بن چکا ہے, ایک انڈسٹری بن چکی ہے بلکہ جس پر ہزاروں نہیں لاکھوں روپے لوگوں سے کمایا جا رہے ہیں. بہرحال حج جتنا مہنگا کر دیا گیا اس سے تو صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ شاید اب یہ صرف عمرہ ہی کے لیے ہے. میرے بھائیوں دعا کریں, میں یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ پیسہ اس کے لیے کوئی سبب ہے ہی نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ جب بلانا چاہتا ہے تو ایسے ایسے لوگوں کو بلا لیتا ہے کہ اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میں حج کرنے جاؤں گا. لیکن بہرحال یہ گورنمنٹ کی سطح پر جو زیادتی ہو رہی ہے حج کو مہنگا سا مہنگا کیا جا رہا ہے, یہ واقعہ یہ ہے کہ اس حوالے سے سوچنا ہوگا کہ اگر اس طرح سے اتنا مہنگا کر دیں گے حج. ایک زمانہ تھا آج سے 10 سال پہلے کہ یہ 1 سے 1.5-2 لاکھ میں ہوتا تھا, آج جو ہے وہ 5 سے 10 لاکھ تک کا مل رہا ہے پروفیشن, اور ظاہر بات ہے مہنگا سے مہنگا ہو رہا ہے. بہرحال گزارش یہ ہے کہ جیسے ہی صاحب استطاعت ہوں, صحت مند ہوں, پیسہ آپ کے پاس اویلیبل ہے, فوری طور پر حج کرنے کی کوشش کریں, اللہ سے مانگیں, یہ مانگنے والی سے ہے. اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اللہ پاک جس کو موقع عطا فرمانا چاہے, جس کے لیے ندا آ جائے وہاں سے وہ چلا جاتا, اور جس کے لیے نہیں آئے وہ کتنا ہی سر پر مارتا رہے بہرحال اس کو موقع نہیں ملتا. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو, جو بھی ہم میں سے صاحب استطاعت ہیں, ان کو پہلی فرصت میں حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے لیے حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں. بہرحال حدیث سن کر تو تھوڑی سی گھبراہٹ ہوتی ہے, کیونکہ یہ واقعہ یہ کہ ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگ یہ کام کر رہے ہیں. حضور نے فرمایا کہ جس کسی شخص کو کسی ظالم بادشاہ نے حج کرنے سے نہ روکا ہو, یعنی ایسے حالات بنا دیے کہ حج جا ہی نہیں سکتا, اسی طرح کسی بیماری نے نہ روکا ہو, صحت مند نہیں ہے بیمار ہو گیا, یا پھر یہ کہ اتنا پیسہ ہی نہیں صاحب استطاعت نہیں, ان تمام چیزوں کے باوجود نہ بادشاہ نے کوئی ظلم کیا ہوا ہے, نہ صحت کے حوالے سے کوئی پرابلم ہے, صحت مند ہے, پیسہ بھی ہے, پھر بھی حج نہیں کر رہا اور مر گیا اسی حالت میں, تو اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پھر پرواہ نہیں ہے کہ ایسا شخص یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے. مراد یہ ہے کہ پھر یہ اسلام کی موت نہیں ہے, لہذا اسلام کی موت یہی ہوگی کہ جیسے ہی اللہ پاک صاحب استطاعت بنائے, پہلی فرصت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر حاضری دی جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی سعادت عطا فرمائے, اور ہم میں سے جو بہن بھائی بھی اس دفعہ الحمدللہ حج کے لیے جا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے, اور حج کے مناسک اپنی اصل روح کے ساتھ, اصل روح کیا ہے, اس قال لہ ربہ اسلم, جب کبھی ابراہیم علیہ السلام کے رب نے ان سے کہا گردن جھکا دو, قال اسلمت لرب العالمین, تو انہوں نے گردن جھکا دی اللہ کے ہر حکم کے سامنے. تو حج محض فریضہ ہے, حج کی ادائیگی اس لیے نہ ہو کہ حج فرض ہو گیا لہذا کرنا ہی کرنا ہے, بلکہ یہ عزم ہو, یہ ارادہ ہو, یہ فیصلہ ہو کہ اب زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مطابق گزرے گی. اور جب رمی کر رہے ہوں, رمی کیا ہے, شیطان کو پتھر مار کے آتے ہیں, تو یہ عالم بغاوت وہاں بلند کر کے آئے کہ اب ہم شیطان کے دشمن ہیں اور شیطان کی تمام تر جو سازشیں اس کا مقابلہ کریں گے, یہ فوج بن جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی, حزب اللہ, اور پھر شیطان کو پہچان کر جیسے وہ غلط کام کروا رہا ہے یا کر رہا ہے اس کے خلاف علم بغاوت ہے جو رمی کے طور پر سمبولک ہے, اور پھر پوری زندگی میں آ کر شیطان اور اس کے ایجنٹوں کے خلاف جہاد کرنا یہ انسان کا عمل بنے. پھر جس طرح حاضرہ نے سلام علیہا قربانی دی, جس طرح ابراہیم نے اپنی تمام تر محبتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے لیے قربان کر دیں. اللہ پاک ہمیں بھی یہ تمام تر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. سنتیں پڑھنے سے پہلے اگر صف بندی کر لیں, آگے آگے تشریف لے آئیں تو پیچھے لوگ جو ہیں ان کے لیے سہولت ہوگی.